بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب عمران سیریز ریکارڈ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بے باکوں کی تلاش. اس کے مصنف ہیں ابن صفی. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 بے باکوں کی تلاش. جوم کی واپسی اور زہریلی تصویر کے بعد بے باکوں کی تلاش ملاحظہ فرمائیے. یہ اس سلسلے کی آخری کتاب ہے. جوم کی واپسی مادام نشی کا کی مکمل کہانی تھی. زہریلی تصویر میں پروفیسر راشد کا قصہ تھا. بے پاکوں کی تلاش میں صفیہ کی داستان اور انجمن کا طریق کار ملاحظہ فرمائیے. مجھے یقین ہے کہ صفیہ کا کردار پسند کیا جائے گا. وہ ایک ہلکی قسم کی اذیت پسندی کی شکار ہے. دوسروں کو جلاہٹ میں مبتلا کر کے مسرور ہونا اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے. سنگ ہی بھی اس کہانی میں ذہنی جنگ کے ماہر کی حیثیت میں نظر آئے گا. عمران اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی تاک میں تھے, اس لیے شروع سے آخر تک ذہنی جنگ ہوتی رہی ہے. ذہنی جنگ میں بہت زیادہ دھینگا مشتی یا ٹھائے ٹھائے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر پڑھنے والے اسی دھوم دھڑکے کے منتظر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ اس سلسلے میں آخری مقابلہ تھا. کہانی ختم کرنے کے بعد آپ سوچیں گے کہ کئی معاملات کی وضاحت نہیں کی گئی. دیدہ و دانستہ ایسا ہوا ہے. کہانی کی تکنیک اس کی متقاضی تھی کہ کچھ سوالات کے جواب پڑھنے والے خود ہی مرتب کریں. اکثر پڑھنے والے بعض بہت پرانے اور غیر اہم کرداروں کی واپسی کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں ایک صاحبہ نے لاشوں کا آبشار والی کنول کی واپسی کی فرمائش کی ہے. اس سلسلے میں کیا عرض کیا جائے؟ ویسے اب اگر کنول واپس بھی آئی تو آپ بور ہو کر رہ جائیں گے, کیونکہ اس کے پیچھے کم از کم 7 عدد بچوں کی فوج بھی ہوگی. اب وہ اتنی زندہ دل اور کھلندر نہیں رہی. بچوں کو ہر وقت جھڑکنے اور آنکھیں دکھاتے رہنے کی وجہ سے چہرے کی شادابی اور شوخی رخصت ہو چکی ہے. شوہر پر طنز کرتے رہنے کی بنا پر آواز میں زہریلا پن پیدا ہو گیا ہے. کئی کئی دن لباس نہیں تبدیل کرتی, زیادہ تر باورچی خانے میں سر کھپاتی رہتی ہے. بھلا بتائیے کیا حال ہوگا آپ کی جمالیاتی جس کا جب اسے برتن مانجتے دیکھیں گے؟ اور اس وقت تو آپ آنکھیں ہی بند کر لیں گے جب وہ برتن مانج چکنے کے بعد ہاتھوں کو تولیے سے خشک کرنے کے بجائے قمیض کے پیچھے دامن پر پھیرتی نظر آئے گی. ایسی ہی بتیری باتیں جن سے آپ کا ذوق نظر مجروح ہو سکتا ہے. اس لیے خاص کرداروں کے علاوہ دوسرے کردار نئے ہی چلنے دیجئے. ویسے انور اور رشیدہ کے سلسلے میں آپ کی خواہش ضرور پوری کی جائے گی. عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ انور اور رشیدہ کا بھی ایک ذہیم ناول پیش کیا جائے, لیکن کب دیکھیے کب موقع ملتا ہے. ناک میں دم کر رکھا تھا گھر بھر کا, وہ ایسی ہی تھی. ایم اے کے پہلے سال میں پڑھتی تھی, فلسفہ لے رکھا تھا. باپ آزاد تھیار اور جدت پسند تھے اور ماں اول درجے کی قدامت پسند. نقاب ڈالے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور شوہر پر خار کھاتی تھیں کہ بیٹی کو اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے. صفیہ نے انہیں اتنا پریشان کیا تھا کہ قریب قریب ممتا کے جذبات ہی فنا ہو کر رہ گئے تھے, اور اب وہ ان کے لیے ایک ایسی ہستی بن کر رہ گئی تھی جس کی صورت دیکھتے ہی غصہ آ جانا لازمی تھا. باپ کبھی کسی مسئلے میں دخل نہیں دیتے تھے, کچھ بھی ہو رہا ہو ان کے کانوں پر جوں نہ رینگتی. صفیہ کی شوخیوں پر صرف مسکرا کر رہ جاتے تھے, کبھی اس سے کسی بات کی باز پرست نہیں کی تھی. اگر وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کو بھی گھر پر بلا لیتی تو شاید انہیں اعتراض نہ ہوتا. ویسے صفیہ نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا ہی نہیں کوئی بوائے فرینڈ. وہ تو محض اپنی ماں اور نانی کو
جلانے کے لیے کسی سہیلی کے بھائی کا تذکرہ لے بیٹھتی۔ وہ چیختی چلاتی اور سبیہ بڑی سنجیدگی سے کہتی، ارے بس دوستی ہے، ان سے کوئی میرا عاشق تھوڑا ہی ہے۔ ماں لفظ عاشق پر ہزاروں سلواتیں سناتی اور کہتی، ارے کم بخت، یہ تو بازاری عورتوں کے سے انداز ہے، انداز میں کیوں باتیں کرنے لگتی ہے۔ اس پر وہ بڑے فلسفیانہ انداز میں انہیں سمجھاتی کہ عاشق کو عاشق ہی کہیں گے، ناشتہ دان نہیں۔ ویسے اگر ناشتہ دان کہنے سے مفہوم پورا ہو جائے تو وہ مجنو لیلا کا عاشق تھا کہنے کی بجائے مجنو لیلا کا ناشتہ دان تھا بھی کہہ سکتی ہے۔ ایسی باتوں پر انہیں اس زور سے غصہ آتا کہ ان کی زبان ہی بند ہو جاتی، اور پھر نانی جو شروع کرتی گالی اور کوسنے تو ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں بل پڑ جاتے۔ نئی نئی اصطلاحیں سننے میں آتی، وہ آدھی اردو اور آدھی پوربی میں ویسے بھی گفتگو کرتی۔ غصے کی حالت میں پوربی اور اردو کچھ اس طرح گڑمڑ ہوتی کہ ایک تیسری زبان عالم وجود میں آتی جسے شاید وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی۔ سبیہ دوسروں کو چڑھانے میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتی تھی۔ جب کسی کو اپنی باتوں پر جنجلاٹ میں مبتلا دیکھتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سارے جسم میں ہلکی ہلکی سرور انگیزی سی گدگدی ہو رہی ہو۔ جس دن اسے کوئی ایسا موقع نصیب نہ ہوتا بجی بجی سی رہتی، کسی کام میں دل ہی نہ لگتا، لوگوں کو جلاہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے نئی نئی حرکتیں کرتی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا انجام کہیں کسی حادثے کی شکل میں نہ ظاہر ہو۔ آج تو ایسی حرکت کر گزر رہی تھی کہ جس کی بنا پر کسی بھی کنواری لڑکی کی شامت بلا علم و اطلاع آ سکتی تھی۔ اپنے فرضی عاشق کی طرف سے خود ہی ایک خط لکھا، کئی طرح کے انداز تحریر پر قادر تھی، لہذا ماں کے دھوکہ کھا جانے میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔ یہ خط ایسی جگہ رکھا گیا جہاں ماں یا نانی کی نظر ضرور پڑے، اس نے اپنے فرضی عاشق کی طرف سے لکھا تھا، حد سے زیادہ پیاری سبیہ، تم سے ملنے کی کوئی صورت نہیں رہی، تم تین دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، متواتر تین راتوں سے جاگ رہا ہوں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا، جس دن تم سے ملاقات نہیں ہوتی کسی کام میں جی نہیں لگتا، تمہارے گھر آتا مگر تم پہلے ہی بتا چکی ہو کہ والدہ صاحبہ بڑی جلاد ہیں، زیادہ ہمت نہیں پڑتی۔ ویسے کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہارے بنگلے کے کمپاؤنڈ کی دیوار پھلان کر اندر آ جاؤں؟ بھائی میں تو آج رات کو یہی کروں گا، خواہ کچھ ہو 11 بجے رات کو کمپاؤنڈ میں ہی ملنا۔ تم پہلے ہی بتا چکی ہو کہ تمہارے یہاں کتے نہیں ہیں، پھر کیا ڈر ہے کسی کا، کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ ویسے مجھے اس کا علم ہے کہ تمہارے پاپا دورے پر گئے ہوئے ہیں، فقط تمہارا اختر۔ بہرحال خط ماں کے ہاتھ لگا پڑھ کر سناٹے میں رہ گئی، وہ چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ سر تھامے بیٹھی رہی، پھر اپنی ماں کے پاس گئی، صدمہ بھی تھا اور غصہ بھی، دونوں میں کچھ خسر خسر ہوئی اور پھر سبیہ نے دونوں کے رونے کی آواز سنی۔ بڑی بھی تو باقاعدہ بین کر رہی تھی لیکن کیا کہہ رہی تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، البتہ اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس ٹھونس کر ہنسی روکنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ چھوٹے بھائی بہن اسکول گئے ہوئے تھے ورنہ پورا بنگلہ ماتم کدا بند کر رہ جاتا۔ وہ خود آج کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی، موڈ نہیں تھا۔ ایک گھنٹے بعد دونوں خواتین کمرے سے باہر آئی تھی، دونوں کی آنکھوں پر ورم سا آ گیا تھا، ناکیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سبیہ نے دور سے دیکھا اور کٹائی کاٹ کر دوسری طرف نکل گئی، ڈر تھا کہ سامنا ہونے پر اسے ہنسی نہ آ جائے۔ وہ تو اس کی منتظر تھی کہ اب وہ دونوں اس پر گرجیں برسیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شام تک انہوں نے اس سے کوئی بات نہ کی، بس قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی۔ سبیہ نے محسوس کیا کہ تینوں ملازموں کو کچھ خاص قسم کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ دونوں خواتین کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، پھر ہنسی کے مارے اس کا برا حال ہو گیا، شاید وہ دونوں اس کے خیالی دوست کو گھیرنے کی اسکیم بنا رہی تھی۔ اس نے سوچا مزہ آئے گا، تینوں ملازمین 11 بجے رات تک پائیں باغ میں چھپے بیٹھے رہیں گے اور یہ دونوں بار بار برآمدے میں نکل کر دیکھیں گی کہ شکار پھنس گیا یا نہیں۔ چھوٹے بھائی بہن اسکول سے گھر آئے تو گھر میں سناٹا تھا۔ ان بیچاروں کو بھی تشویش ہوئی ہوگی کہ آج یہ مچھلی بازار قبرستان کیوں بن گیا ہے۔
ان میں سے شاید کسی نے ماں سے پوچھ بھی لیا تھا کہ باجی کہاں ہے. بس پھر کیا تھا, شامت آ گئی اس کی, چٹا چٹ کئی تماچے پڑ گئے, اس نے چنگاڑنا شروع کر دیا. پھر جو بھی دریافت حال کے لیے قریب آیا دو چار اس نے بھی کھائے. کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی اور صفیہ بڑے اطمینان سے اپنے کمرے میں لیٹی پڑے ہوئے رسائل کے اشتہارات پڑھتی رہی. چھوٹا بھائی جس کی عمر 12 سال تھی پتنگ بازی کے شوق میں مبتلا ہونے کی بنا پر پٹنے سے بچ گیا تھا. وہ اسکول سے آتے ہی پتنگ اور چرخی سنبھال کر چھت پر جا چڑھا تھا. بہرحال ہنگامہ فرا ہونے کے بعد اسے بھی فکر ہوئی تھی کہ آخر ان سبوں کی پٹائی کس بنا پر ہوئی تھی. ماں یا نانی سے تو پوچھنے کی ہمت نہ پڑی, پٹنے والوں سے پوچھا لیکن وہ وجہ نہ بتا سکے. آخر صبیہ ہی سے پوچھنا پڑا. کم بختی ہے تمہاری, صبیہ آنکھیں نکال کر بولی, کیوں باجی میں نے کیا کیا ہے؟ اگر میرے بڑے بھائی ہوتے تو بےچارے کیوں پٹتے؟ میں نہیں سمجھا باجی. ارے بڑے بھائی ہوتے تو انہیں ہی میری شادی کی فکر ہوتی, پاپا کو تو نہیں ہے. ممی کو اس کا بڑا قلق ہے, کہہ رہی تھی کہ اگر انور بڑا بھائی ہوتا تو اب تک کبھی کی صبیہ بیاہ ہی جا چکی ہوتی. ان حضرات کو تو فکر ہی نہیں ہے کسی بات کی. لیکن ٹلو پپو اور گڈو کیوں پٹ گئے؟ وہ تینوں کہ بیٹھے تھے کہ ہم جا رہے ہیں باجی کے لیے دولہا ڈھونڈنے. واقعی صبیہ نے تحیر آمیر سنجیدگی سے پوچھا. یس سر. اچھا تو جاؤ, شاباش. اس نے سوچا اب براہ راست ہنگامے کے امکانات ہیں. وہ بھی چپکے سے اٹھ کر بھائی کے پیچھے پیچھے چلی آئی. یہاں بھائی ماں سے کہہ رہا تھا, آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں ممی, پاپا کو فکر نہ ہو, مجھے تو ہے. کاہے کی فکر؟ وہ جھلا کر پلٹی. باجی کی فکر, میں نے ڈھونڈ لیا ہے. چودھری اللہ رکھا مویشی خانے کے منشی ہیں. قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی صبیہ نے چیک کر پوچھا, اچھا بڑی بڑی مونچھے ہیں یا نہیں, شلوار پہنتے ہیں کہ تہمن؟ ٹھہر تو جا حرافا. دفاتن نانی جوتی اتارنے کے لیے جھکی اور وہ اچھل کر بھاگی. اب نانی اور ماں دونوں اس کے پیچھے دوڑ پڑی تھی. وہ کٹکڑے لگاتی ہوئی برآمدے سے گزر کر پائیں باغ میں چلی آئی اور وہ دونوں برآمدے میں ہی کھڑی ہانپتی رہ گئیں. پھر آ گئی شامت اس بھائی کی جسے بہن کی فکر تھی. ماں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا تھا اور صبیہ لان پر اندھی پڑی ہوئی بے تحاشا ہنس رہی تھی. پھر رات تک ہنگامہ ہی رہا تھا اور تینوں ملازمین پائیں باغ کے کسی گوشے میں چھپے بیٹھے تھے. ماں اور نانی بار بار بیرونی برآمدے تک جاتی اور پھر واپس آ جاتی. صبیہ بھی کبھی کبھی ان کی لاعلمی میں ادھر ادھر جھانک آتی. پھر 10:30 بجے وہ بھی خود کو بے چین ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی. ان دونوں کی دانش میں بھی کئی بار بیرونی برآمدے تک گئیں اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گئیں. ماں اور نانی اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی. پھر 11 بج گئے اور ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا اور اس کی ماں سے بولا, بیگم صاحب وہ باہر فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا ہے, دیوار پر چڑھے تو پکڑ لیں. صبیہ برابر والے کمرے سے سن رہی تھی. ہنسی روکنے کے لیے اسے منہ میں دوپٹہ ٹھوسنا پڑا. نوکر کو سرگوشیوں میں کچھ ہدایت ملی اور پھر وہ واپس چلا گیا. صبیہ نے سوچا کہ اب اسے بھی بیرونی برآمدے کی طرف جانے کے لیے بیتابی ظاہر کرنی چاہیے. وہ دبے پاؤں چوروں کی طرح راہداری کی طرف بڑھی لیکن ماں اور نانی صدر دراز دروازے کے درمیان حائل نظر آئی. وہ اس طرح ٹھٹک گئی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو. کہاں چلی؟ اما نے ہاتھ نچا کر زہریلے لہجے میں پوچھا. وہ ارے مم, مطلب یہ کہ دل الجھ رہا ہے, ذرا ٹہلوں گی, اس نے رک رک کر کانپتے ہوئے کہا. وہ کلاہٹ کی بڑی شاندار ایکٹنگ کر رہی تھی. چل بیٹھ, وہ ہاتھ جھٹک کر بولی, ورنہ آج کھال ہی گرا دوں گی, پھر دیکھوں گی بابا جان میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں. شہ دے کر سانڈ بنا دیا ہے چچوندر کو. لینگویج پلیز ممی, اس نے کسی قدر برا مان کر کہا. ٹھہر تو, لینگویج پلیز کی بچی. وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف لگتی. پھر وہ جو وہاں سے بھاگی تو اپنے کمرے میں ہی آ کر دم لیا. دروازہ مقفل کر کے بستر پر لوٹنے لگی، ہنسی کے مارے سانس نہیں سما رہی تھی، پیٹ دبا دبا کر ہنستی رہی۔ ادھر بیگم صاحبہ کچھ دور تو دوڑی تھیں، پھر بیرونی برآمدے کی طرف پلٹ گئی تھیں۔ سبیا سوچتی اور ہنستی رہی کیسا چھکایا، اب 12 بجے تک کے لیے فرصت ہوئی اور وہ کم بخت امیر نہ جانے کس بیچارے کو تاک بیٹھا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ دیوار پھاندے اور وہ ادھر اسے دھل لیں۔ پاپا اگر موجود ہوتے تو یہ شرارت کامیاب نہ ہو سکتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کئی طرح کے طرز تحریر پر قادر ہے، وہ خود ہی انہیں اپنے کمالات دکھا چکی تھی۔ اگر پاپا کے سامنے یہ خط پیش بھی کیا گیا تو وہ اس قسم کی دوسری تحریر ان کے سامنے ہی گھسیٹ کر رکھ دے گی۔ تھوڑی دیر تک وہیں لیٹی رہی، پھر دروازہ کھول کر جاگا ہی تھا کہ یک بیگ شور سنائی دیا، پکڑ لیا بیگم صاحبہ، دونوں نے بیگ وقت ہانک لگائی تھی۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ بیگم صاحبہ نے بے ساختہ پوچھا۔ امیرا نے سر پر چادر ڈال کر گھسیٹ لیا تھا، گراجو چاروں شانے چت تو ہم لوگ چھاپ بیٹھے، کھوپڑی پر چادر باندھ کر گردن میں گرا لگا دی۔ یہ بھی نہ دیکھ سکا ہوگا کہ کس نے چادر ڈالی اور کس نے گھسیٹ مارا، پھر کیا کیا، بند کر دیا ہے سالے کو۔ سبیا نے سنا اور حواس واسطہ ہو گئی، پتہ نہیں کسے پکڑ لیا کم بختوں نے، وہ بھی بوکھلا کر دوڑ پڑی۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں، ماں نے دانت پیس کر کہا۔ پھر نوکر سے پوچھا کہاں ہے؟ بند کر دیا ہے اسٹور میں۔ کسے بند کر دیا؟ سبیا بھی جنجلا گئی۔ نوکر نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا لیکن وہ کچھ کہے بغیر اسٹور روم کی طرف جپتی چلی گئی۔ اسٹور روم کیا اچھا خاصا رہائش کا کمرہ تھا، جس میں فالتو کاٹ کباڑ اور مودی خانے کا سامان بھرا رہتا تھا۔ سبیا بھی ان کے پیچھے ہی پیچھے چلی آئی۔ کھڑکی کی دوسری طرف ایک صحت مند اور وجی جوان سلاخے تھامے کھڑا احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کی ظاہری آن بان دیکھ کر بیگم صاحبہ بھی پل بھر کے لیے ٹھٹکیں، پھر خود کو سنبھال کر سخت لہجے میں بولیں، یہ کیا حرکت تھی، میں بھی نہیں سمجھ سکا محترمہ۔ سبیا ان کے پیچھے کھڑی وحشت زدہ نظروں سے اس آدمی کو گھورے جا رہی تھی، جو کافی وجیح ہونے کے باوجود بھی پلے درجے کا احمق معلوم ہوتا تھا۔ تمہارا نام اختر ہے؟ بیگم صاحبہ اس کی نرم گفتاری پر شیر ہوتی ہوئی داڑھی، چلیے اختر ہی سمجھ لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے، تم ہمارے کمپاؤنڈ میں کیوں گھسے تھے؟ میں تو گھسیڑا گیا ہوں زبردستی کمپاؤنڈ میں۔ کیا بکواس ہے، جی ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے سر پر چادر ڈال کر مجھے اس حال کو پہنچایا۔ کیوں؟ بیگم صاحبہ نوکروں کی طرف مڑی۔ جی گھسے نہیں تھے تو گھس ہی آتے، بڑی دیر سے پھاٹا کے سامنے فٹ پار پر کھڑے تھے۔ سبیا کا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، ریش شرارت دھری رہ جائے گی، اب کیا ہوگا۔ بہرحال تم اختر ہو؟ جی ہاں میں اختر ہوں۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، وہ ملازموں کی طرح مڑ کر بولی۔ ملازم چلے بھی گئے لیکن سبیا وہیں کھڑی رہی۔ بیگم صاحبہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہوں نے وہاں سبیا کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ بیگم صاحبہ مقیت نوجوان کو چل ہمیں کہر آلود آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر ڈپٹ کر پوچھا، تم سبیا کو خطوط لکھتے رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے احمقانہ سعادت مندی کے اظہار میں سر کو چمبی دی۔ سبیا کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیوں لکھتے ہو؟ بیگم صاحبہ دانت پیس کر بولی، بس جی چاہتا ہے کہ بچے میں تمہیں جیل میں سڑوا دوں گی، اب جو کچھ بھی ہو میں تم پر چوری کا بھی الزام لگاؤں گی، آپ اپنے ہاتھ سے میرا گلا دبا دیجئے مگر میں تو لکھوں گا خطوط۔ چپ رہو کمینے ذلیل۔ جی اچھا، احمد نے پھر سعادت مندی کا اظہار کیا۔ سبیا کا سر چکرانے لگا، چٹھی گم ہو گئی، جس اختر کی طرف سے اس نے خود کو خط لکھا تھا اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن یہ آدمی کون ہے، یہ کیوں اتنا بڑا الزام اپنے سر لے رہا ہے؟ اس کی بھی پرواہ نہیں کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یک بیگ سبیا جی کڑا کر کے آگے بڑھی اور بولی، تم کون ہو، میں تمہیں نہیں جانتی، تم نے کبھی مجھے خطوط نہیں لکھے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا، بیگم صاحبہ کا الٹا ہاتھ صفیہ کے منہ پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد تو اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ دونوں ہاتھ بیگم صاحبہ کے تھے یا کسی مشین کے ذریعے چلنے والے ہتھوڑے کے، جو تڑاتڑ اس پر وار کیے جا رہے تھے۔ نانی پاس ہی کھڑی گالیوں اور کوسنوں کے ڈونگرے برساتی رہی۔ بیگم صاحبہ جب اسے اچھی طرح پیٹ چکی تو نہ جانے کیوں خود ہی رونا شروع کر دیا اور دوسرے رہائشی حصے کی طرف چلی گئی۔ نانی بھی ان کے پیچھے جھپٹی تھی، لیکن صفیہ پھر کھڑی ہو کر اس محبوب الحواس نوجوان کو گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہے، نوجوان نے جلدی جلدی پلکیں چپکاتے ہوئے کہا، میری ممی تو ان سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ تم کون ہو؟ اختر علی صدیقی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں یہاں خود نہیں آیا، لایا گیا ہوں، کسی نے پیچھے سے سر پر چادر ڈال کر گھسیٹ لیا۔ ہمارے پھاٹا کے سامنے کیوں کھڑے تھے؟ اپنے دوست چودھری عبداللطیف کا بنگلہ تلاش کر رہا تھا، دوپہر سے یہ وقت آ گیا، عادل آباد میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا۔ تو تم پردیسی ہو؟ جی ہاں۔ یہاں آس پاس کوئی عبداللطیف نہیں رہتا، صفیہ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر چونک کر بولی، تم نے خواہ مخواہ یہ کیوں کہہ دیا کہ مجھے خطوط لکھتے رہے ہو؟ نہیں تو، نوجوان نے حیرت سے آگے پھاڑتے ہوئے کہا، میں نے تو نہیں کہا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم صفیہ کو خطوط لکھتے رہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ممی کہتی ہیں جھوٹے کے منہ سے بروز قیامت بدبو آئے گی۔ میں صفیہ ہوں سمجھے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اوہ ارے واہ، نوجوان نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ تمام ہنسی رکی تو بولا، لا حول ولا قوت، میری کزن کا نام بھی تو صفیہ ہی ہے، میں اسے خطوط لکھتا رہتا ہوں۔ تم واقعی احمق معلوم ہوتے ہو، بالکل گھامڑ، اب جیل چلے جاؤ گے، دیکھ لینا۔ صفیہ کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ تب تو واقعی بہت برا ہوا، نوجوان برا سا منہ بنا کر بولا، دوپہر سے اب تک بھوکا ہوں، ٹرین پر جیب کٹ گئی، ٹکٹ بھی پرس میں تھا، ٹکٹ کلیکٹر نے رشوت مانگی تھی، کہاں سے دیتا؟ آخر اس نے سامان رکھوا لیا اور کہنے لگا، جاؤ اپنے دوست چودھری عبداللطیف سے پیسے لے کر آؤ، تب سامان دوں گا۔ اوہ تو کیا تمہیں صحیح پتہ نہیں معلوم اپنے دوست کا؟ ایک بار پہلے بھی آ چکا ہوں، اس لیے بستی کا نام یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی، اور اب تو ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو، میں بھوک کے مارے دم نکل رہا ہے، میں کیا کروں؟ یہاں کفل لگا دیا گیا اور چابی ممی کے پاس ہے، اور ڈیڈی کہاں ہیں؟ نوجوان نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈیڈی ہوتے تو اس کی نوبت ہی نہ آنے پاتی۔ میں نہیں سمجھا، میں کیا کروں؟ صفیہ مستربانہ انداز میں بڑبڑائی، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ ایک غلط فہمی کی بنا پر اس طرح پکڑے گئے ہیں، لیکن ممی یقین نہیں کریں گی۔ کس بات پر یقین نہیں کریں گی؟ یہی کہ آپ وہ اختر نہیں ہیں، اور پھر آپ کی کوئی کزن صفیہ بھی ہے۔ بالکل سمجھ میں نہیں آیا، اچھی بات ہے، آپ مجھے یہیں بند رہنے دیجئے، لیکن کچھ کھلوا تو دیجئے، ورنہ آپ میں بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ دفتن پوچھ سے نانی کی آواز آئی، اے لو، یہ حرافہ تو کھڑی اس سے باتیں کر رہی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ پھر انہوں نے تینوں نوکروں کو آوازیں دیں اور دوسرے لمحے وہ وہاں پہنچ گئے۔ نانی انہیں لے کر آگے بڑھی اور صفیہ کو پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، مارو صورت حرام کو۔ مار چکے صورت حرام کو، اجنبی نوجوان نے چڑھانے کے سے انداز میں کہا، میں اتنا الو نہیں ہوں، اندر سے دروازے کی چٹکی چڑھا دی ہے، مارنے سے پہلے انہیں دروازہ توڑنا پڑے گا۔ ادھر کے دروازے کو بھی چٹکی چڑھا دی ہے؟ ہاں۔ نانی کو شاید اس انداز گفتگو کی توقع نہیں تھی، اس لیے ان کا منہ حیرت کے مارے کھلا ہی رہ گیا۔ نوکروں نے بھی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ نوجوان ظاہری رکھ رکھاؤ سے نہ تو نچلے طبقے کا آدمی معلوم ہوتا تھا، نہ کوئی لفنگا، لہذا انہیں تو محتاط ہی رہنا تھا۔ نانی ماں، آخر کیوں، یہ کون ہے، کیوں پکڑا گیا ہے انہیں؟ صفیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، چل یہاں سے، چل نہیں تو سب کے سامنے جوتیاں لگاؤں گی۔ نانی نے آگے بڑھ کر اسے دھکیلنا شروع کیا۔ وہ معمر ضرور تھی، لیکن صفیہ جیسی دس پر بھاری رہتی، بڑی اچھی صحت تھی، بیٹی کی بڑی بہن ہی معلوم ہوتی تھیں۔ اسے اس کے کمرے تک دھکیل لائیں، بیگم صاحبہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ ہو لی تھیں۔ لیکن اس طرف چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہوں. صبیہ نے سوچا کہ اگر ان لوگوں نے اسے بھی اس کے کمرے میں بند کر دیا تو پتہ نہیں اس اجنبی کی کیا درگت بنائے. آزاد رہ کر کم از کم ان کی کسی اسکیم میں رکھنا تو ڈال ہی سکتی تھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی غلط فیصلہ کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ بن جاتا. دفتن ایک تدبیر سوجھ گئی، اس کے نتائج بھی تباہ کن ہو سکتے تھے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ تھانے پولیس کی نوبت آ جاتی. بہرحال اس نے نانی کے شانے پکڑے اور انہیں جھنجھوڑ کر بولی، ان کی طرفداری ہو رہی ہے جو ابھی کل ہی بڑبڑا رہی تھیں کہ چھاتی پر سوار ہیں، بیٹوں کے یہاں نہیں جاتی. بڑی بھی یخلق چوک پڑی، پلٹ کر بیٹی کی طرف دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی، کہتی ہی رہتی ہے. صبیہ تڑس سے دوبارہ بولی، جہاں سنا کسی بہو کے بچے ہونے والا ہے، سر کے بل توڑی چلی جاتی ہیں، چاہے میں مر ہی کیوں نہ رہی ہوں. ارے ناشدنی کیوں؟ بیگم صاحبہ اس سے زیادہ نہ کہہ سکیں کیونکہ بڑی بھی چیخنے لگی تھی، بس بس وہ جھوٹی نہیں ہے اور چاہے جیسی ہو، کیا میں تجھے نہیں جانتی ہوں؟ ساری خصلتیں پھوپھیوں کی پائی ہیں تو نے، اور نوکروں کے سامنے بڑبڑاتی ہیں. صبیہ نے ٹکڑا لگایا. بیگم صاحب آپے سے باہر ہو گئی، گھسا تان کا جھپڑی، لیکن بڑی بھی ان کے درمیان آتی ہوئی زہریلے لہجے میں بولی، جھوٹ کہہ رہی ہے تو چراغ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اما یہ کمینی کتیا، بس بس خبردار جو اسے کچھ کہا، لعنت ہے تجھ پر اور تیرے گھر پر، اب جو کبھی قدم رکھوں. ارے اما سنو تو صحیح. لیکن بڑی بھی ان کی بھی سننے کے بجائے چیختی چنگاڑتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور صبیہ نے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب پوری رات کسی نہ کسی کے ہنگامے ہی کی نظر ہوگی. نکل کم بخت، نکل باہر، آج زندہ نہیں چھوڑوں گی، دیکھتی ہوں کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا. بابا جان آ کر تیری لاش ہی دیکھیں گے. وہ دروازہ پیٹنے لگیں، اس سے پہلے ہی یہاں پولیس پہنچ جائے گی، صبیہ نے اندر سے کہا. آپ نے خواہ مخواہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کر بند کروا دیا ہے، اب تو وہ حرام زیادہ بند ہی رہے گا تاکہ وہ بھی آ کر بیٹی کے کرتوت دیکھ لیں جنہوں نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے. میرے کیسے کرتوت؟ اس میں تو نہیں جیت سکے گی. اس مردود کا خط میرے پاس موجود ہے، جیل بھجوا دوں گی. کیا اس نے آپ کو کوئی خط لکھا ہے؟ چپ حرامزادی. وہ حلق پھاڑ کر دھاڑی اور انہیں کھانسی آنے لگی. اتنے میں کچھ سے بڑی بی کی آواز آئی، کیوں پیچھے پڑی ہے اس کے؟ میں کل ہی یہاں سے منہ کالا کر جاؤں گی. ارے ماں یہ جھوٹی ہے، بیگم صاحبہ کھانسی بھی بولی، وہ روحانسی بھی ہو گئی تھی. چلو جھوٹی ہی صحیح، کلیجہ نہ کھاؤ اس کا، تم بڑی صاف دل اور نیک طبیعت ہو. اما قسم لے لیجئے، بند کر زبان. بڑی بھی دھاڑی اور بیگم صاحبہ جلدی جلدی وہاں سے چلی گئیں. صبیہ نے ان کے قدموں کی دور ہوتی ہوئی چاپ سن کر ہی دروازہ کھولا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے، اب شاید کام بن جائے. سوچ ہی رہی تھی کہ پیروں کے قریب کنجی گرنے سے کھنکھا ہوا اور نانی کی آواز سناٹے میں گونجی، لے نکال جا کر اس خدائی خوار کو. اور پھر وہ بھی رہائشی کمروں کی طرف چلی گئی. صبیہ نے کنجی اٹھا کر مٹھی میں دبا لی اور کچھ دیر وہیں کھڑی خیالات میں کھوئی رہی. پھر اسٹور روم کی طرف روانہ ہو گئی. اجنبی نوجوان کھڑکی کی سلاخیں پکڑے کھڑا ہوا تھا اور تینوں ملازم اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو. تم لوگ جاؤ یہاں سے، صبیہ نے غصیلے لہجے میں کہا. نہیں رہنے دیجئے، اجنبی سلاخوں کی دوسری طرف سے بولا. دیکھنے دیجئے، ایسا لگتا ہے جیسے ٹکٹ لے کر دیکھنے آئے ہوں. سنا نہیں تم لوگوں نے؟ صبیہ نے دوبارہ انہیں للکارا اور وہ چپ چاپ کھسک گئے. پھر وہ اجنبی کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں کنجی لائی ہوں. او تو آپ مجھے نکال باہر کریں گی؟ اجنبی نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا. ہاں کیوں، مقدر ہی خراب ہے اپنا، اجنبی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. اس طرح پکڑے جانے پر بے حد خوش تھا کہ چلو رات بسر کرنے کی جگہ تو نصیب ہی ہو گئی، شاید کچھ رکی سکی کھانے کو بھی مل جائے. میں کھانا کھلاؤں گی آپ کو، لیکن اگر آپ رات بھر یہاں بند رہ گئے تو پھر آپ کو اس وقت تک یہاں بند رہنا پڑے گا جب تک کہ ڈیڈی نہ آ جائیں. کیوں آخر اس کی وجہ؟
میں نے کسی فرضی اختر کی طرف سے اپنے نام ایک عشقیہ خط لکھا تھا ممی کو جلانے کے لیے، وہ پرانے خیالات کی ہیں، پاپا موڈرن ہیں، انہوں نے مجھے آزادی دے رکھی ہے، ممی اس پر کڑتی ہیں، لہذا میں انہیں اور زیادہ جلایا کرتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس خط میں لکھ دیا تھا کہ وہ یعنی اختر آج رات 11 بجے کمپاؤنڈ پلان کر باغ میں داخل ہوگا، مقصد یہ تھا کہ 11-12 بجے تک گھر میں چہل پہل رہے۔ خط ممی کے ہاتھ لگا کیونکہ اسے لگنا ہی تھا، اجنبی اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا، وہ مسکرائی اور سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ اس طرح آپ ہنسے، اب وہ پاپا کو میرے کرتوت دکھانے کے لیے آپ کو ان کی واپسی تک قید رکھنا چاہتی ہیں۔ کتاب عمران سیریز کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا، بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔